السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ زکوٰۃ کے مسائل اورنگ آباد. زکوٰۃ کی فرضیت پیج نمبر 29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. لاسٹ ویک ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا زکوٰۃ کا اور نیت کے مسائل بھی. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، یعنی جب بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کو اس نیت سے مال نکالنا پڑے گا کہ آپ یہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے دین میں ہر چیز نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. تو آپ کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نیت آپ اس نیت سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں یا مال نکال رہے ہیں جو آپ کی سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے، فرض زکوٰۃ. اب زکوٰۃ فرض عبادت ہے، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ تو یہی آج کا چیپٹر ہے ہمارا، زکوٰۃ کی فرضیت. کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا انکار بھی کرتے ہیں، یا رسول اکرم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ کا، تو بکر نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. تو زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں یہ فرائض ہم کو پتہ چلتے ہیں. اور رسول اکرم جب بیعت لیا کرتے تھے صحابہ سے، جب وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو اس میں زکوٰۃ کا بھی ایک لفظ آتا تھا. جیسے کہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اس وقت رسول اکرم کے زمانے میں ہر کوئی جب اسلام قبول کرتا تو رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر وعدہ کرنا اس کو کہتے ہیں. تو اس بات کا وعدہ کرتا کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کریں گے. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. آپ یہ سمجھیے کہ اچھا آپ نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ معاف ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم ٹیکس پے کر دیتے ہیں تو وہی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، ٹیکس ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے. ہاں، اگر آپ مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں اور مسلم کنٹری میں آپ کی گورنمنٹ سالانہ آپ کا جو بھی بینک بیلنس وہاں پر ہے اس کا 2.5% سال کے اینڈ میں زکوٰۃ لے لیتی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نان مسلم کنٹری میں، تو وہاں کے ٹیکس زکوٰۃ کے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی، مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. تو ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی رسول اکرم کو دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گئے کہ حق یہی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ اختلاف رائے ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، لیکن پھر جس کی رائے برحق ہو اس کو مان بھی لیتے تھے. اور یہاں سے ابو بکر صدیق کی فہم و فراست کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا، کہ انسانوں میں ایسا فیس کسی نے نہیں دیکھا زمین پر جیسے کہ ابو بکر صدیق کا تھا. ان کا دل ایمان سے لبریز تھا اصل میں. اور کہا جاتا ہے کہ ابن القیم جوزی رحم اللہ کہتے ہیں، یا کوئی اور اسکالر ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کہ ابو بکر صدیق کا دل ایسے تھا، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات بالکل بغیر چونچورا کیے وہ تسلیم کرتے تھے. ان کو صدیق کیوں کہا گیا؟ صدق ان کے دل میں تھا، ہر بات پر وہ آمنا اور صدقنا کہتے تھے. ابو بکر نے جنگ کی تھی، لہذا ایسے لوگ پھر جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی زکات ادا کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے بینیفٹس کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ زکات ادا کرنے سے انسان جنت میں داخل ہونے کا اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ جنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی ایک بدوی عرب، اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر. دیکھیں یہاں پر فرض زکات ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لیں. سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم فرائض کی بھی پابندی کر لیں کم از کم تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا یعنی کتنی آسان چیزیں لگ دی گئی نا ہمارے جنت میں داخل ہونے کے لیے، کہ فرائض کی پابندی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. تو یہاں پر جو وتؤدی الزکات المفروضہ کا لفظ آیا ہے حدیث میں کہ فرض زکات ادا کر، اس کا مطلب ہے کہ زکات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نفل صدقات ہوتے ہیں اور دوسرا فرض زکات ہوتی ہے. تو اگر ہم میں اور آپ فرائض کی بھی پابندی کر لیں تو الحمدللہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. زکات ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا تملا المیزان، یعنی میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ، اور نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور زکات صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. صبر کرنا پریشانی اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا، تیرے خلاف حجت بنے گا. سبحان اللہ. تو یہاں پر زکات کو کیا کہا گیا کہ زکات صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے، یعنی زکات جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ایماندار ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا پھر؟ جو زکات نہیں دیتا مطلب مسلمان نہیں ہے. تو خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذهب والفضه کے مطلب سے آگاہ فرمائیے. ابن عمر نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکات نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے. اور یہ آیت زکات کا حکم اترنے سے پہلے کی، جب زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکات کے ذریعے پاک کر دیا. یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس آگ بھر رہے ہیں نا، تو یہ زکات کے فرض حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی. جب زکات فرض ہو گئی تو اس کا مطلب ہے مال پاک ہو گیا، وہ کنز نہیں رہا. تو یکن زون الذهب ہے نا، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ایک خزانے کی طرح، تو ان کے لیے عذاب ہے. تو اب نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کر دی تھی، بعد میں آیت نازل فرما دی، اور جب آپ زکات ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے. زکات ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، الحمدللہ. جی، تو اب آپ بتائیں مجھے، یہ تو بہت ہی آسان سی باتیں تھیں، اور زکات کی فرضیت کی ہم کو یہاں پر دلیل ملتی ہے، اہمیت پتہ چلتی ہے کہ زکات ایک فرض عبادت ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکات بھی فرض ہے، لیکن کن پر؟ جو صاحب نصاب ہوں اور جو اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہوں ان کے اوپر فرض ہے. یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کچھ، ویسے تو بہت ہلکا سا تھا یہ چیپٹر، کچھ ڈاؤٹ تو نہیں ہے، آپ کو پوچھنا تو نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، زکات کی اہمیت، یعنی کیوں اتنی اہم ہے زکات، کہ اس کو نہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ اس میں بتایا گیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دو چیزیں آپ لکھ لیجئے. ایک تو زکات کے اصطلاحی معنی کیا ہے. زکات کا اطلاق صاحب نصاب کے مال کے اس مقرر حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے نکالنا فرض کیا ہے. یعنی زکات کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کہ زکات اس کو کہتے ہیں کہ جس صاحب نصاب کے مال کے اس حصے پر مقرر کیا گیا ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے نکالنا فرض کیا ہے. اور زکات کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور اضافہ، یعنی بڑھوتری، نشو نما جس کو ہم کہتے ہیں. تو زکات دینے سے انسان کا مال حلال اور پاک ہو جاتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکات دینے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، زکات ادا کرنے سے باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں زکات ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جس سونے اور چاندی کی زکات ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ بہت ہی ایکچولی سورۃ توبہ کی آیت ہے اور بہت خطرناک آیت ہے، پڑھ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ تو کنز اس کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ نکالی جائے، جو جمع کر کر کے رکھا جائے۔ جن جانوروں کی زکات ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہت طویل حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس منکر زکات کے پہلو، پیشانی اور پیٹ پر داغ لگائے جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سادن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں تک انسانوں کے فیصلے ہو جائیں، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق کی زکات ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب اس منکر زکات کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمائے، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکات ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب پہلے گزر جائے گی تو پچھلے آ جائے گی، انہیں لگاتار آتی رہیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ تو اسے آپ دیکھیں، یہ حدیث کتنی ڈرا دینے والی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ایکچوئل مال ہوتا تھا وہ جانور ہوتے تھے۔ اصل میں عربوں کے ہاں پیسے رکھنے کا رواج نہیں تھا، وہ لوگ جانور لے لیا کرتے تھے، یا تو غلام ہوتے ان کے پاس، یا جانور ہوتے تھے جس سے ان کو بہت ارننگ ہوتی تھی، اور ایسے لوگ بہت مالدار سمجھے جاتے تھے جن کے پاس خوب سارے جانور ہوں، یہ جانوروں کے گلے ہوں جن کے پاس۔ تو بہرحال جب زکات لینے جاتے تو ان سے جانور ہی وصول کیے جاتے تھے زکات کے طور پر، اور پھر یہ تمام جانور بیت المال میں رکھ دیے جاتے جو بعد میں ہر ایک کے کام آتے تھے، چاہے تو میدان جنگ کے لیے، چاہے تو کسی غریب کی مدد کے لیے۔ یعنی اس زمانے میں ان کے پاس جانور تھے، تو جانوروں کی زکات اگر نہ دی جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ جانور ہی ان کو رون دیں گے پیروں تلے اپنے۔ اور اگر سونا چاندی جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکات نہیں دی تو اسی سے پیٹھ، پہلوؤں اور پیشانیوں پر داغا جائے گا۔ تو زکات ادا نہ کرنے کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخرت کے نقصان تو ہیں ہی ہیں۔ تو کنز وہ مال جو کہ جمع کیا گیا ہو جس کی زکات نہ دی جائے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر آئے اور کہنے لگے، خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو، ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے۔ پھر ابو ذر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا نا، ابو ذر بہت زیادہ ہی دنیا سے بیزار تھے، وہ ان کے پاس کچھ بھی سامان زیست نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے آخری عمر میں وہ ربضہ کے مقام پر چلے گئے تھے شہر سے باہر، تاکہ فتنوں میں نہ پڑے، تو بس ایک چمٹا، ایک توا، ایک چارپائی بغیر بستر کے، اور ایک پلیٹ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ سوچیں ذرا، تو انہیں وہ کبھی مدینہ آئے ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا۔ تو جو احنف بن قیس جو کتابیں تھے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ابو ذر ہیں صحابی رسول۔ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ یہ کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سنا، جو آپ نے فرمایا؟ ابو ذر نے کہا، میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے۔ یعنی وہ اپنی بات میں اور زور پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے انہوں نے یہ جملہ کہا. یعنی یہ بھی حدیث رسول ہی ایک طرح سے کہ جو لوگ کنز یعنی جس کی زکات نہ ادا کی جائے وہ کنز ہو گیا اور اسی سے اس کے پہلوؤں کو پیٹھوں کو پیشانی کو داغا جائے گا. زکات نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا. جی ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے مال سے بہت بیزار تھے کیونکہ ایکچولی پہلے اسٹریٹ رابر تھے یعنی ڈاکو تھے راستے میں، یعنی رہزن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اچھا کوئی نبی آئے ہیں اس طرح سے مکہ میں، تو یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں تھے، تو یہ گئے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، پھر تسلی بخش جواب نہ پا کر خود گئے وہاں رکے رہے اور علل اعلان اپنے اسلام کا اقرار کیا مکہ والوں کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے. تو مکہ والوں نے اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر واپس گئے، پھر دوبارہ سے پھر اعلان کیا اور یعنی پھر مارا گیا ان کو، پھر وہ بے ہوش ہو گئے. تب لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بہت مشہور قبیلے والے ہیں، اگر تم نے ان کے کچھ اس طرح سے نقصان پہنچایا تو تمہارے پھر گزرنے کی خیر نہیں ہوگی مکہ سے آگے جانے کے لیے. تب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. انسان لوٹ مار کیوں کرتا ہے؟ پیسوں کے لیے کرتا ہے، اس لیے ان کو ایک طرح سے پیسوں سے ایک الرجی جیسی ہو گئی تھی سمجھے. زکات نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر دو نقطے یعنی داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توک بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا، بانچیں مطلب اس سے دونوں منہ کا کنارا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے تلاوت فرمائی جو لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے، ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توک بن جائے گی. انہیں اللہ کے راستے میں نہ دینا، اس وجہ سے تھوڑ دلا پن بھی پیدا ہوتا ہے انسان میں، یعنی مال کی محبت جب رہے تو یہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی اور اللہ کا بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور بندوں کے دلوں میں بھی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، جو بہت زیادہ حرص اور حوث لالچ کا شکار ہوتا ہے جو شخص. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہیں رسول اکرم سے سلام فرماتے تھے، بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک کوڑھی یعنی جس کو لپرسی ہوتی ہے، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا، یعنی گنجا جس کے سر پر بال نہ ہو اور اندھا بلائنڈ. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ کوڑھی کے پاس آیا یعنی اسکن ڈیزیز والے کے پاس اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور وہ اچھا رنگ اور اچھے بدن دے دیا گیا. پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے. اب راوی کو شک ہے کہ کیا کہا تھا اس نے، آپ دیکھیں حدیث میں یہ بھی الفاظ آ جاتے ہیں کہ گائے کہا تھا یا اونٹ کہا تھا، تو جب صحابہ کو کنفیوژن ہو جاتا وہ ویسے ایز اٹ از وہاں لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب نہ ہو. آپ نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجاپن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے. فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. آپ نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی. بس بچے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے، جس سے کوڑھی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا یعنی اتنی برکت تھی اس میں، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکری سے بھر گیا. آپ نے فرمایا پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہا غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے، میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ جسم اور مال دیا ہے. ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اس نے کہا حقدار بہت زیادہ ہیں، یعنی خرچے زیادہ ہیں اور مال کم ہے. فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و صحت سے نوازا. اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے، لیکن جھوٹ بھی کہنے لگا. فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ تو تھا. آپ نے فرمایا. پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا. گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. آپ نے فرمایا. پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے. تو اس سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی. ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے. اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا. سبحان اللہ، کتنی دریا دلی آپ دیکھیں اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہتا ہے. فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا. یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ شکر. جی ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں خرچ کیا جائے. اور کن پر؟ جو مستحق بندے ہیں، جو سوسائٹی میں، جو معاشرے میں ایسے لوگ جو کہ خود سے اتنا نہ کما سکتے ہوں، یعنی جن کی اتنی آمدنی نہ ہو، حالانکہ محنت تو کرتے ہوں لیکن پھر بھی ان کو پورا نہ پڑتا ہو، تو ان لوگوں کی مدد کی جائے. یہی شکر کا ایک طریقہ ہے. ہم شکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. زبان سے کہتے ہیں اسے کافی نہیں ہوتا جب تک آپ عملی پہلو نہ دکھائیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ دونوں لوگوں سے اپنی ان کی دولت اور جائیداد سب چھن گئی، کیونکہ آزمائش تھی. دولت اور جائیداد سب آزمائش ہے، مال، اولاد، دولت، گھر، سب کچھ آزمائش ہے. تو ان کو آزمایا گیا تھا ان چیزوں سے، تو کیا ہوا؟ وہ آزمائش میں پورے نہیں اترے اور اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ سارا ان کا جو مال تھا سب کچھ جاتا رہا. اب یہ جو تیسرا شخص تھا جو کہ نابینا تھا، دیکھیں اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ تھا، یعنی وہ حق شناس تھا، یا اس کو کم از کم اس کے دل میں تھوڑی سی تو ایمان باقی تھا، جس کی بنا پر یعنی اس کے دل میں ایمان تھا یا شکر گزاری تھی کہ تم جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو. سبحان اللہ. جی، جھوٹ سے بھی اجتناب کیا اس نے. پہلے دو لوگوں نے کیا کہ جھوٹ بھی بولا کہ ہم کو تو یہ ہمارے وراثت میں ملا ہے. کتنا بڑا جھوٹ تھا یہ. تو اس نے کیا کہا نابینا آدمی نے کہ تو جو چاہے چھوڑ دے، جو چاہے لے لے، اللہ کی قسم آج میں تیرا ہاتھ ہی نہیں پکڑوں گا. سبحان اللہ، کتنی دریا دلی ہے آپ دیکھیں، جس چیز کو تو اللہ کی خاطر لینا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں پھر فرشتے نے بھی کیا کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، حقیقت میں تو تمہیں آزمایا گیا تھا. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسی ڈیمانڈس آتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے. تو ضروریات سے ہٹ کر اگر ضروریات نہ ہو، صرف ایکسٹرا کی چیزیں ہوں، تو کیوں نہ ہم پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیں. کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی ضروریات بھی پوری نہ کرو اور دے دو. اگر کوئی دیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے. جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کتنے بڑے مالدار بزنس مین تھے نا بڑے، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہاں گیا ان کا سارا مال، کہاں لٹایا، کہاں لگایا؟ اللہ کے راستے میں. کتنا لے کر آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر؟ پورا کا پورا لے کر آ گئے. پوچھا بھی کہ کیا رکھ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے، تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ، اتنا تقویٰ، اتنا توکل. آج تو ہم ایک ایک مہینے کا سٹوریج کر کے رکھتے ہیں کھانے پینے کا سامان، اور پھر بھی ہم کو فکر رہتی کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیسے لائیں گے. اور ان کے پاس دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو، پھر بھی وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار رہتے تھے، الحمدللہ. تو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے. اصل میں یہاں تو فرشتے کے ذریعے سے آزمایا گیا، ہماری آزمائش تو آج کل کے انسانوں سے ہی ہے اصل میں. تو ہم غور کریں کہ کون کون سے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے اور سامنے ہماری خواہشات، ہم کس کو پرائرٹیز دیتے ہیں. جی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں کہ وہ تو کتنی بڑی مالدار خاتون تھی نا مکہ کی، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ پتے چبانے پر، پتے چوسنے پر، یہ چمڑا چوسنے پر مجبور ہو گئی. اور وہ 3 سال شیب ابی طالب میں جو رہے، کیسے وقت ان کا گزرا ہوگا. جی بالکل. تو ابھی تو ایک خاتون ہی تھی نا ہماری طرح، کیسے انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا. تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. جو زندگی میں خیر و برکت آتی ہے نا, وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ. زکات نہ دینے والا دوزخی ہے. انس بن مالک فرماتے کہ رسول اکرم نے فرمایا, زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. کتنے لوگ ہیں جو ہیلے بہانوں سے اپنی زکات نہیں دیتے ہیں. اور ایک اور اوپر سے وہ ایک پتہ نہیں کون نام نے ہاتھ کس کا فتویٰ آ گیا ہے, کوئی ایک پرسن ہے اور وہ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے رہتے ہیں اور کٹ شارٹ کر کے نیدر سے کاٹ چھانٹ کر کچھ علماء کے فتوے لے لیے انہوں نے, جبکہ انہیں وہ علماء کے فتوے بھی اس میں کوٹ کر دیے ہیں اور عرب لوگوں کے پکچر بھی ڈال دیے ہیں اس میں کہ دیکھو انہوں نے فتویٰ دیا ہے. پہننے والے زیورات پر کوئی زکات نہیں. تو لوگوں نے اس کو تو اور بھی اب لوگ اور آرام سے بیٹھ گئے. اچھا مجھے بتائیے, اگر کل جا کر قیامت کے دن پتہ چلا کہ ہاں پہننے والے زیورات پر بھی زکات ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا؟ تو جتنے بھی علماء ہیں, اگر کسی کو اوپینین یہ ہے بھی کہ پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے, تو بھی وہ کہتے ہیں آخر میں کہ پھر بھی زکات دے دی جائے. حالانکہ وہ کہتے کہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے بہت زیادہ اوتھینٹک, لیکن پھر بھی زکات ادا کر دی جائے پہننے والے زیورات پر بھی. تو کل یہ علماء آ کر نہیں بچائیں گے ہم کو. زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالے میں مبتلا کر دیتے ہیں. قحط سالے مطلب بارش کی کمی کا ہو جانا اور پھر اس کی وجہ سے فصل کا پیدا نہ ہونا, یا بارش کی زیادتی ہو جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جائیں اور کھانے پینے کے لیے چیزیں سال بھر کے لیے کافی نہ ہوں, اس کو قحط سالی کہتے ہیں. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر زکات ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے سود کھانے کھلانے گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی, نیز بال گوندھنے اور گندوانے والی پر, زکات ادا نہ کرنے والے پر, حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ گناہ کے کام کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. تو بہرحال یہ حدیث میں تو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئیں. اس حدیث کو زبانی یاد کر لیں تو اچھا رہے گا کہ سودی کاروبار, اس پر لین دین, گواہی کرنا. یعنی آج کل تو دیکھیں کہ جو لون پاس کرواتے ہیں تو اس کے لیے بھی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو ایون اس پر بھی آپ کو گواہ نہیں بننا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ انجینئرز ہیں, سول انجینئر, تو بعض اوقات لوگ اپنے گھر کا لون پاس کرانے کے لیے آپ سے ہی کہتے ہیں کہ ہم کو سائن کر کے دیں. تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, زبردستی ان کا گھر بنانے کے لیے ہم کیوں سود میں انوالو ہوں اور اس پر لکھا پڑی کریں اور گواہی دیں؟ تو نعوذ باللہ, یہ تو لعنت والے کام ہو گئے. تو بہرحال یہ تھے زکات کے مسائل. اب ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا, آپ لوگ سارے لوگ ماشاء اللہ 82 لوگ ہیں آپ لوگ الحمدللہ. تو اب یہ سوال بار بار جو ہے ہو سکتا آئے یا کسی کے ذہن میں آئے, تو مجھے امید ہے سب لوگ غور سے سن رہے ہوں گے. یہ بات ابھی یاد رکھنے کی, آپ کی جو زکات نکلیں گی, یہ کسی کی بھی زکات ہو تو وہ کسی کی شادی میں نہیں دی جا سکتی, کسی کے گھر بنانے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے نہیں دی جا سکتی, اور کسی کے اسکول کی فیس کے لیے نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ تین چیزوں کے لیے زکات نہیں دی جا سکتی ہے. زکات کا مقصد ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے, جو بیسک نیڈس ہیں ان کو زکات دی جائے گی. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 مداد بتائے ہیں, اس میں پہلے فقرا, مساکین اور گردنیں آزاد کرنا, اور جو ایسے لوگ ہیں جن کا پورا ہر چیز بالکل ختم ہو گئی ہو, نقصان ہو گیا ہو, جن کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو, جن کا, ان کو زکات دی جا سکتی ہے. جو بہت زیادہ مقروض ہو گئے ہوں, یعنی اپنا گھر دے کر بھی ان کا قرض ختم نہ ہو رہا ہو, تو ان کے لیے زکات دی جا سکتی ہے. ایسے مقروض بھی نہیں دی جا سکتی جس کے پاس خود بہت سارا سامان ہو آلریڈی ہو جس کے پاس, ویسے قرض داروں کے لیے بھی زکات نہیں دی جا سکتی ہے. اور زکات بیسک نیڈس کے لیے, یعنی ایون کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے کہ اچھا ٹی وی دلا کر دے سکتے کیا غریب لوگوں کو, ہمارے گھر کی کام والی, ہم نے کیا ٹی وی دلا دینا زکات کے پیسوں میں, یا ہم نے فریج دلا دینا. تو دیکھیں جو بیسک نیڈس ہے اس کے لیے زکات دی جا سکتی ہے, یہ ایکسٹرا چیزوں کے لیے زکات نہیں دی جا سکتی, یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اور پھر بعد میں جب اگر پوری خوشحالی آ جائے مسلمانوں کی, پوری مسلم حکومت ہو اور خوشحالی ہو, کوئی غریب پرسن نہ رہے, تو پھر وہ زکات کا پیسہ غلاموں کو آزاد کرنے میں, یا پھر جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ان کو حج کروانے وغیرہ میں سواری کے لیے دیا جا سکتا ہے. لیکن کب؟ جب پوری خوشحالی آ جائے اور غربت کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی زکات لینے والا نہ بچے, اس صورت میں. ادروائز زکات کے پیسے سے حج اور عمرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے, بلکہ حج اور عمرہ کے لیے زکات کے پیسے دینا جائز ہی نہیں ہے. حج تو صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے اور عمرہ نفل عبادت ہے, تو کسی سے قرض لے کر یہ زکات کے پیسے سے نہیں ادا کیا جا سکتا. اور جو دو سوال کی تھے وہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ جو ہم انکم ٹیکس پے کرتے ہیں منتھلی سیلری کا سال کے اینڈ میں, تو تو گورنمنٹ کو جو ٹیکس چلا جاتا ہے ہمارا, تو کیا ہم اس کو ایزیوم کر لیں زکات؟ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ٹیکس الگ ہے اور آپ کی زکات ایک الگ ہے, کیونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں, مسلمان ہیں, تو لہٰذا آپ گورنمنٹ کے ٹیکس کو زکات کے طور پر ایزیوم نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی زکات الگ دینی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ سود کا پیسہ اگر آ رہا ہو, یعنی جو آپ سود کا پیسہ نہیں بھی لینا چاہتے اور بینک میں آ جاتا ہے, تو کیا وہ سود کا پیسہ ٹیکس میں دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سود کھا رہے ہیں, نعوذ باللہ. تیسری بات یہ کہ جو زکات اگر ادا کرنی رہ گئی ہو, یا پہلے غلطی ہو گئی اور پہننے والے زیورات کی زکات ادا نہ کی ہو, تو اب اس کو ادا کیا جا سکتا ہے قسطوں میں. اگر آپ کے پاس یکمشت اتنی رقم نہیں ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, لیکن نیت رکھیں پورا دینے کی, تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ ادا کروا دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جو فرائض ہیں اس کی پابندی کرنے والا بنائے, آمین. گورنمنٹ کا انکم ٹیکس بچانے کے لیے لون لے لیتے ہیں تاکہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تاکہ وہ لون میں کی وجہ سے ٹیکس نہ دینا پڑے, تو وہ بھی سود کھانے میں آ جائے گا, وہ بھی غلط ہے. ایون جن کو آپ زکات دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو دیکھ کر دی جائے کہ وہ واقعی میں مستحق ہے نہیں. پہلی بات تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ فضولیات میں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان پاس ایکسٹرا پیسہ ہے یا ان کے پاس ان کو ضرورت نہیں ہے, تو آپ ان سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈیں. اور جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ لیوی, یہاں اسپیشلی یہاں کی گورنمنٹ نے بھی فتویٰ دیا ہے, اور ویسے بھی جو بھی کسی بھی کنٹری کی, چاہے وہ لیوی ہو, ٹیکس ہو, وہ زکات میں انکلوڈ نہیں ہوگا, وہ ایکسٹرا چیز ہے, الگ چیز ہے. وہ پراپرٹی آپ کی ذاتی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہوں تو اس پر زکات نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے بزنس کے پرپز سے پراپرٹی لینا بیچنا چلتا رہتا ہے, تو پھر آپ کو سالانہ ہر چیز پر زکات دینی پڑے گی جتنا بھی آپ اماؤنٹ لگاتے ہیں. لیکن آپ نے ایکسٹرا گھر لے کر رکھ کے ڈال دیا اور اس کو کرائے سے دے دیا ہے, تو اس پر زکات نہیں. ہاں, جو کرایہ اگر جمع ہوتا ہے پورے ایک سال تک کے, تو اس پر اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتے تو اس پر زکات ہوگی, گھر پر نہیں ہوگی. تو زکات ارلی نکال سکتے ہیں, پہلے, بعد میں نہیں. یعنی اگر آپ کو زکات ہر مہینے تھوڑی تھوڑی نکالنی ہے, تو آپ نے ابھی اس مہینے کی سمجھے رمضان میں آپ نے زکات دے کر آپ فارغ ہو گئے پچھلے سال کی. اب جو نیا مہینہ شروع ہے شوال کا, اور پھر اس کے بعد شوال ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, تو اب ہر مہینے آپ اگلے آنے والے سال کی زکات تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں گے, ایسا ہے وہ. یہ نہیں ہے کہ آپ کا سال کمپلیٹ ہو گیا اور پھر آپ کو کلیکٹ کر کے رکھیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے نکالیں, ویسا نہیں ہے. آپ کو تو سال ختم ہونے کے بعد اینی ہاؤ زکات دوسروں کو دے دینی ہے اور اس کا مالک بنا دینا ہے, یہ اسکالرس کہتے ہیں. اور ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی جو کتابیں ہیں ابھی لیٹسٹ جو کتابیں چھپی ہیں اسکالرس کی زکات کے بارے میں, ان میں سب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک زیور سمجھے جنوری میں لیا, اور ایک زیور آپ نے مارچ میں لیا, ایک زیور آپ نے مئی یا جون میں لیا, اب آپ اس کو الگ الگ نہیں کریں گے. آپ کے پاس ٹوٹل پرانا جتنا زیور تھا اور یہ جو نیا جو زیور ہوا, ان سب کو ایک ساتھ کاؤنٹ کر کے آپ کو, چاہے ان کو پورا نئے والے زیورات کو ایک سال نہیں بھی ہوا تھا, تو بھی آپ کو پرانے زیورات میں کاؤنٹ کر کے اس کو پورا ایک سال ایزیوم کرنا پڑے گا, اور پورے زیورات کی ایک ساتھ زکات نکالنی پڑے گی. اور جو زکات آپ کو دینے, تو ایڈوانس میں زکات دینے کے لیے ہے کہ ایڈوانس میں آپ زکات دے رہے ہیں, اگلا رمضان آئے گا تو زکات آپ کی فرض ہوگی آپ پر, تو آپ اس کے ایک سال پہلے سے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے چلے جائیں تاکہ رمضان تک پوری کمپلیٹ زکات ادا ہو جائے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی شجیہ موسا, زکات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ایک ایسے پرسن کو زکات کا مالک بنا دو جو مستحق ہے اور جو محنت بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کچھ کاروبار لگا دو اپنی زکات سے, تاکہ اگلے سال وہ زکات کا مستحق نہ رہے, وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. کیونکہ اسلام غریبی کا خاتمہ چاہتا ہے, یعنی کہ آپ ہر سال 100 اس کو دو, 50 اس کو دو, اور سب کے سب غریبی رہے اگلے سال بھی, ایسا نہیں ہے. آپ اس کو کاروبار لگا کے دیں تاکہ اگلے سال وہ مانگنے کے قابل نہ رہے اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. تو اگر وہ مستحق ہے تو آپ بالکل آپ اس کو زکات میں کاروبار لگا کے دے سکتے ہیں. قرآن حفظ کروایا جا رہا ہو, یا پڑھایا جا رہا ہو, یا پڑھا جا رہا ہو, تو اس مدارس اس کو بھی اور ان کے وہاں کے بچوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے, جو اگر مستحق ہوں تو. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو, جیسے اب کچھ لوگ سعودی عرب میں ہیں اور ان کے کوئی بھی جان پہچان والے کہیں اور انڈیا یا پاکستان میں نہیں ہے, سمجھے, اب وہ کس کو دیں سکتے ہیں, کوئی مل بھی نہیں رہا. لیکن خیر آج کے دور میں تو ایسے اب تو بہت سارے آرگنائزیشن ہیں الحمدللہ, تو اس لیے مجبوری میں زکات کا پیسہ آپ کے پاس رہے گا تو الگ بات ہے. لیکن ادروائز جہاں مستحقین زیادہ ہوں, جہاں غریب لوگ زیادہ ہوں, تو آپ کو زکات کا پیسہ جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوا اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے, آپ کو اینی ہاؤ اپنے پاس سے نکال دینا ہے, آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, سامنے والے کو مالک بنا دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.